ولكن بقية الله الإسلامي مسكوك أكو سينا حالي إشان ما أركض وصبو إشان بير كاشنين غازي قراني يستان وغير أبني أمت كي مفايل سعاشنا هو يقينا بومت بي حتى صارنا منجان جاتي هي في دنيا اسے دیکھ کر عشق کرتی ہے دوسری صدی گزر چکی ہے اور اکیسویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں اگر ہم نے اس اہم ترین عنصر کو سمجھ لیا کہ بہترین لہجہ ایک بہترین قوم کی قیادت کے لیے آمادہ ہے تو پھر ہمارے مسائل اسی طرح حل ہوں گے آپ اگر آپ نے اگر صاحب کی کل کی گفتگو کو سماعت کیا اور جس طرح یہ روز گزر رہے ہیں ہم اپنے آپ سے موسیقی طرف آئیں گے تو آپ حضرات محسوس کریں گے کہ یہ اہم ترین موضوع تھا جو امام کی صورت میں اس سیمینار میں رکھا گیا. اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام المسلمین حضرت مفتی اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ انہیں تشریف لائیں اور دوسرے روز کا آغاز کریں. آپ حضرات بابا زبین جو پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں.
الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. حضران آج ہم کل کا خلاصہ بیان کریں گے پہلے اور اس کے بعد جو سوال آخر میں کیا گیا تھا اس کو متعلق تھوڑا سا کہہ کے اب نئی باتیں ان شاء اللہ ہوں گی. کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں ہم نے پہلے نمبر پر کہا تھا کہ کائنات شناسی ضروری ہے. پھر ہم نے ایک جس سے بات کی تھی اس کے زمانی اور مقامی پہلوؤں کی وسعت سے ہم نے بات کی تھی اور پھر اس میں ہم نے انسان کا مقام بتایا تھا اور کوشش کی تھی کہ انسان یہ سمجھے کہ میری کیا حیثیت بنتی ہے کائنات میں. پھر ہم نے عقیدہ شناسی کی بات کی اور عقیدہ شناسی میں تھا کہ ہمارے لیے سب سے پہلا عقیدہ کہ جس پر رہبریت کی بنیاد ہے وہ ہے توحید کا, جسے عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت میں اسلامی حکومت میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہے. تو یہ ہم نے کل باتیں کی تھیں اور خاص طور پہ ہم نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ باقی جتنے نظام ہیں یہ کامل نظام نہیں ہے. خاص طور لادینی جو نظام ہے یہ تو صرف عملی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ اسے لاگو کیا جا سکے. اور اس کی مثال بھی دی تھی. آج ہم بات شروع کریں گے اس مقام سے. سوال آخر میں یہ ہوا تھا کہ آیا یہ اسلامی جو نظریہ حکومت ہے یہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں, اور اس میں جو ایک اہم حصہ تھا وہ یہ تھا کہ امن کیسے قائم ہو. اور ہم نے امن کے مفہوم کی بھی کل تھوڑی سی وضاحت کی تھی, آج بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں. ہم نے آج کیا تھا کہ امن سے مراد یہ رکود نہیں ہے, سکوت نہیں ہے, خاموشی نہیں ہے. ہم سے یہاں پر جو ہم نے کلمہ استعمال کیا تھا اس سے مراد انسان کا اپنے ہدف کی طرف بڑھنا ہے, اہداف شرکت کی طرف انسان کا بڑھنا. اور یہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ جس طرح انسان اپنے کتنی آزاد کی طرف بڑھ سکتا ہے اتنا اور کسی نظام کے سائے میں ایسا نہیں بڑھ سکتا. برادران آج ہم ये बात शुरू करेंगे। आया इसे इस दुनिया में कहीं ये अमली भी हुआ है या नहीं, और आप आग्राम के लिए शायद तजुब की बात हो कि जो मिसालें हम आज देंगे वो यकीनन आपके लिए तजुब वाली होंगी। खासकर जिन अफराद का हम हवाला देंगे उन अफराद की जो ये बात ना की हुई है, ये बड़ी अजीम बात है, आपने तवज्जो करनी है। हमने अर्ज किया था कि अंबिया के अदवार को भी कहा जा सकता है कि इस्लामी हुकूमत बची और अमली हुई, हजरत दाऊद का जमाना, हजरत सुलेमान का जमाना, हजरत यूसुफ का जमाना, हजरत तालूत का जमाना और सरवर कायनात का जमाना। हम ये बात कर सकते हैं कि ये इस्लामी हुकूमत ही थी और इंसान ने अपने आदाब की तरफ कदम बढ़ाया था, इस हुकूमत के लिए रखाया था। अब हम बात जो करने लगे हैं वो तवज्जो से जरा सुनिएगा कि इस्लाम ने जब अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी, खासकर इस्लाम से मुराद हमारे यहाँ सरवर कायनात जो दीन लाए, हमने पहले भी अर्ज किया कि वही दीन है कि जो कुरान ने भी कहा कि जो नूह लेकर आए हैं, जो इब्राहिम मूसा और ईसा लेकर आए हैं। दुनिया में दुश्मनों ने अटका के अरब की निगाह से देखा कि जब सरवर कायनात ने इसकी बुनियाद रखी तो क्या काम किया, काम ये किया कि मक्का से आने वालों के लिए, ये कहा मदीना वालों को। और तारीख में ऐसा वाकया इससे पहले भी देखने किया और इस अंदाज से इसके बाद भी किसी तारीख में इस तरह का वाकया न किया। इस सतह का, इस सतह की इस्लामी हुकूमत का क्या हुआ, इस कुर्बानी से सरवर कायनात ने ये ऐलान किया कि जो भी मुहाजिरीन मक्का से आए हैं और अपना सब कुछ वहां छोड़ के आए तो अंसार उनको अपना भाई बनाएंगे। हमने ये एक और अंदाज सुना, हमने ये सुना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा तो वो ये बताना चाह रहे थे। हम सुनते हैं ना अपने अल्लामाओं से कि सिर्फ ये बताना चाहते थे कि रसूलुल्लाह भाई है हजरत अली अलैहिस्सलाम, ये तो बात तयशुदा है, इसके लिए ये सारा इंतजाम थोड़ी किया। ये तो न भी कहे तो वो भाई है, दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है, इसके कहने के लिए सारा इंतजाम किया था। असलम नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। ये इस्लामी हुकूमत की बुनियाद समझा रहे थे, इस्लामी माशरा अमलन दिखाना चाह रहे थे। और वो कैसा इस्लामी माशरा था और उसने क्या किया, रसूल ने फरमाया कि अपनी अपनी जायदाद अपने अपने घरों में से आधा आधा अपने भाई उनको दे दो कि जिनके पास नहीं, इससे बढ़कर ताकि जिनके पास जो भी इंडिया है, तज्जुब की बात है, जिसके पास एक बीवी से ज्यादा बीवियां हैं और किसी मुहाजिर के पास अगर बीवी नहीं है तो ये अपनी औरत को तलाक दे, वो इज्जत का जमाना गुजारे और फिर वो उसके भाई जो बनाया उसके साथ उसका निकाह किया। बिरादरान तारीख बताती है कि इतनी खुशी से यह बात कबूल की गई कि अगर उनके घर में दो चारपाइयां हैं, अच्छी वाली चारपाई उन्होंने अपने भाई को दी जो रसूल ने बनाया था और जो जरा नर्म थी वो अपने घर में रखी। इसी अंदाज से घर का सारा सासा तकसीम हुआ और ये इस्लामी माशरे की बुनियाद पर। हमारे यहाँ कुछ बातें हमारे सटेज से, और हम ये बोलते हैं कि जो वो ऐसे अपराध हैं कि जिन्होंने सही तरह से तारीख को नहीं पढ़ा, जो ये बताइए कि तारीख को पढ़ा लेकिन किसी खास मकसद के लिए उसे इस्तेमाल किया, वो इन बातों को सही तरह से या समझते नहीं है या समझा नहीं पाते। इससे अगली बात जो मैं कह रहा था कि आपके बाद जो होगा वो बात क्या है, वो बात ऐसी बात है कि जो हमारे इस जमाने के रहबर ने बात की है, एक इल्मी रहबर है और एक अमली रहबर है, कि दोनों दरअकीकत इल्मी और अमली रहबर है। एक का नाम है इमाम खुमैनी और दूसरे का नाम है शहीद मुताहरी। इंशाल्लाह हम रहबर के मौजू पर कल से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि आपका रहबर कौन है, और आप भी समझ रहे हैं बिराजान इन्होंने क्या फरमाया। इन्होंने फरमाया कि अभी एक हवाले से हम बात करते हैं, शहीद मुताहरी ने फरमाया कि इस्लाम की जब हुकूमत थी और वो काम जो रसूलुल्लाह ने किया था अभी उसी तरह से वो चल रहा था, और मिसाल किसके दौर की थी, अली का जमाना तो बहुत ही खूबसूरत जमाना है, रसूल का अपना जमाना तो बहुत ही खूबसूरत जमाना है। अब मैं उस जमाने की बात करने लगा हूं कि जिस जमाने पर हमारी निगाह ही नहीं ठहरती, जिस जमाने को हम कोई जमाना समझते नहीं है इस्लामी हुकूमत का। शहीद मुताहरी ने फरमाया कि अभी इस्लामी वही रविश थी जो रसूल की रविश थी, वही शक्ति जो उन्होंने चलाई थी अभी तक वैसे ही घूम रही थी, और मिसाल किस जमाने की थी, मिसाल चार मिसालें दी हैं उन्होंने, जिसमें से दो मिसालें जिनाबी अमीर अल्लाह सलाम के जमाने की दी हैं और दो मिसालें खिलाफत शानिया के जमाने की। मिसालें भी सुनिए, कहते हैं कि इस्लाम उस वक्त इतना मजबूत था और अपनी शक्ल में जो उसकी तस्वीर थी उस शक्ल में आगे बढ़ रहा था, और ये खिलाफत सानिया का जमाना था, उनके एक गवर्नर ने इतनी सिर्फ कोताही की कि उसके बेटे ने किसी को थप्पड़ मारा और उसने उसका एक्शन ले लिया, उसकी शिकायत मदीने में पहुंची, तो उन्होंने उस वक्त के खलीफा ने उनको बुलाया, खुद गवर्नर को बुलाया और कहा कि बताओ, और फिर बड़ा खूबसूरत जुमला यहां का ऐसी बात थी कि जो काबिल तहरीर है, कि जो जमा तारीख ने बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखिया, ताकि ये ऐसा जुमला कहा उस वक्त के खलीफा ने, और कहा कि अल्लाह ने इंसानों को आजाद पैदा किया है, तुमने कब से अपना गुलाम बना लिया इनको। ये वो जमाना है कि जिसको हम कोई जमाना समझते ही नहीं मिले, और भी मिसालों ने भी अभी इससे गर्व नहीं है, इसका मतलब यह है कि खुलफाए राशिदीन का भी जमाना अगर पेश किया जाए इस्लामी हुकूमत के उनवान से, कि उससे हत्ता बाद नकायश भी मौजूद है और इमाम ने की तरफ रहनुमाई की है, तो इसे भी इस्लामी हुकूमत का जमाना कहा जा सकता है। अब इमाम की जो बात है वो जरा सुनिए, इमाम ने तो मेरे अपने ख्याल में फिर बढ़ के बात, इमाम खुमैनी ने अपनी किताब हुकूमत इस्लामी में फरमाते हैं कि इस्लामी हुकूमत उसमें होश नहीं कि जब बनी उमैया से पहले पहले रसूल का दौर इशारात करते हैं, रसूल का दौर और बनी उमैया से पहले का दौर खास कर पहली दोनों खिलाफतें, तवज्जो कीजिएगा, खास कर पहली दोनों खिलाफतें, इनकी जिंदगी अभी रहबर की बात है, کہ اس زمانے کا رہبر یعنی خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی ابھی وہی اسی روش پر تھی کہ جو رسول کی روش تھی، شخصی زندگی بھی ویسی تھی اور عام اسلامی زندگی بھی ویسی تھی۔ برادران آپ لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ امام خمینی اور ایسی بات، شہید مطہری اور ایسی بات، اس میں کمال کس کا ہے؟ اب میں آپ کو اگر یوں کہوں، کسی نے کسی حسین ترین انسان کو دیکھا سجدے میں گر گیا، کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا، کہنے لگا میں اس کے خالق پر کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ حسن سارا کس کو جاتا ہے؟ یہ سارا حسن رسول اللہ کو جاتا ہے۔ ہم اگر یوں کہیں کہ باوجود اس کے کہ بعض افراد نے، بعض منافقین نے کوشش کی کہ یہ جو چکی رسول نے چلائی تھی یہ ویسی نہ چلے، لیکن اتنے زوردار طریقے سے رسول نے چلائی تھی کہ کوشش کے باوجود ابھی بھی بہت حد تک ویسی چل رہی تھی۔ یہ سارا حسن رسول کو جاتا ہے۔ ایک بات میں نقل کرتا ہوں، علامہ کوثر ندوی کی بات آپ نے سنی ہوگی، نام سنا ہوگا ان کا، وہ بڑے غیر متصف قسم کے عالم تھے۔ ایک دفعہ پڑھ رہے تھے وہ تیرہ رجب کے سلسلے میں، انہوں نے ایک بات کی مجھے بہت خوبصورت لگی۔ ان کا عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عالم اسلام کی فتوحات میں علی کا حصہ نہیں ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا بات، ایران کی فتح میں، عراق کی فتح میں، شام کی فتح میں جناب امیر کا عملی کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ فتوحات ساری فلاں زمانے میں ہوئی، فلاں زمانے میں ہوئی۔ انہوں نے جو خوبصورت بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ تعجب ہے کہ علی کو کہتے ہیں کہ فتوحات اسلامیہ میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ تجربہ مجھے ایسے احساس تھا کہ اگر بدر میں علی کی تلوار نہ چلی ہوتی، خندق و خیبر میں اگر دشمنان اسلام کے سر علی نے نہ اڑائے ہوتے، تو مقام ہی کب، موقع ہی کب آتا کہ شام کو فتح کیا جاتا اور ایران کو فتح کیا جاتا۔ تو بنیاد کوئی علی بنی، جہاں بھی ہم کہیں گے کہ کسی نے جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلی دونوں خلافتوں میں بڑی ترقی ہوئی، اسلام کو ظاہری بہت ترقی ہوئی، بڑا ارتقا ہوا، اور آپ کی حکومت میں کوئی ویسی ترقی نہیں ہوئی، تو جناب امیر علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کیا کہ ان کو ترقی اس لیے ہوئی کہ ان کا میں مشیر تھا۔ معلوم ہے کہ مشیر کی کیا ہے، ترجیحات ساری مشیروں پر ہوتی ہیں، ان کا میں مشیر تھا اور میرے تم جیسے مشیر ہیں۔ تو برادران یہ انتہائی افسوس کا بھی مقام ہے اگر اس بات کے ہاتھ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ حکومت اسلامیہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور جناب امیر علیہ السلام کے جو آزاد تھے اس میں موانع پیدا کی گئیں، تو یہ تاریخ کا انتہائی تاریخ بات ہے۔ اور حقیقی رہبریت جو ہم نے کہا کہ رسول اللہ کے دور میں اور جناب امیر علیہ السلام کے دور میں سامنے آئی، اس کی ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ اس زمانے کی بات کی تھی کہ جس کو کوئی خاص زمانہ کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی عدل و انصاف کے تقاضے بہت حد تک پورے ہوتے تھے۔ برادران اب ہم تھوڑا سا نقشہ کھینچتے ہیں رسول کی رہبری کا اور جناب امیر علیہ السلام کی رہبری۔ رہبر کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر تفصیل ہم گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس کی شرائط کیا،
اسے کرنا کیا ہے؟ تفصیل گفتگو انشاءاللہ اس سے کل. آج ہمیں اجمالا گفتگو کرنی ہے, اور کل بھی سوالات رہ گئے تھے, آج ہمیں ٹائم تھوڑا سا زیادہ دینا. رہبر کے لیے جو قرآن نے متعین کیے ہیں راستے, وہ سب سے خوبصورت اور اہم ترین راستے جو متعین کیے ہیں, اور جو کام بتائے ہیں وہ کام ہے تزکیہ نفس. رہبر نے کیا کرنا ہے؟ اسلامی رہبر نے آیات الہی پڑھ پڑھ کے سنانی ہے, حکمت کی تعلیم دینی ہے, اور تزکیہ نفس کرنا ہے. یہ کام ہے رہبر کا, اور یہی ہے ارتقاء انسانیت. اسے ہی کہتے ہیں تکامل انسانیت. اس راستے میں اگر کبھی اسے جنگ کرنی پڑے تو جنگ بھی کرتا ہے. شخصی معاملہ ہو, ذاتی مسئلہ ہو, تو پھر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے گھر عیادت کرنے بھی چلا جاتا ہے. بعض اوقات ہمیں بڑی عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے اسلامی حقیقی رہبروں کی زندگی میں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول جناب نبی علیہ السلام اتنا نرم گوشا ہے کہ تعجب ہوتا ہے, اتنا نرم, اتنی نرمی, اور کبھی کبھی اتنی سختی نظر آتی ہے, تعجب ہوتا ہے اتنی سختی. اور ہم اگر کہیں کہ واقعی حقیقت بھی یہی ہے, حق بھی یہی ہے کہ جو انہوں نے کیا, کیا ہم دیکھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے, اگر کسی بڑھیا نے ایک دن نہیں پھینکا, فوراً رسول تڑپ کے پوچھتے ہیں. یہ رہبر ہے انسانیت کا, تڑپ کے پوچھتے ہیں آج وہ بڑھیا کیا ہوئی, بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو گیا. اب بیمار ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں عیادت کو جائیں گے, تعجب نہیں ہے, عیادت کو گئے, اور وہ سمجھی کہ یہ عام بادشاہ ہے. کہنے لگی کہ آج بدلہ لینے کا سوچا, پر میں بدلہ لینے نہیں آیا, میں تو معلوم کرنے آیا ہوں, سنا ہے تم بیمار ہو گئی, میں تو عیادت کے لیے آیا. یہ ہے انسانی رہبر, یہ ہے اسلامی رہبر. اگر ذات پر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو وہ مسئلہ اسلام کا نہیں بناتے. ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے ذاتی مسائل ہوتے ہیں اور ان کو ہم اسلام کا مسئلہ بناتے ہیں. دوسرا دیکھیے, جناب نبی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اتنا خوبصورت جملہ کہا, تاریخی جملہ, جب خلافت ثالثہ کا دور تھا, تیسری خلافت کا زمانہ ہے, تو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں گڑبڑ ہوئی, شورش ہوئی, ہنگامے ہوئے. جناب امیر اللہ السلام سے پوچھا گیا کہ اب آپ کی روش کچھ ہٹ کے ہے, پہلے ایسی نہیں تھی. جناب نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر ظلم ہوتا رہا, شخص مجھ پر ہوتا رہا, گویا ذاتی مجھ پر ہوتا رہا, میں نے خاموشی رکھی, لیکن جب اسلام پر جب پہنچے تو اسے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اب میں ضرور سٹینڈ لوں گا, بات کروں گا, اپنی رائے کا اظہار کروں گا, اور پھر اس سے بگڑ کر حیرت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قتل عثمان میں شامل ہیں, جناب امیر علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا, فرمایا کہ میں نے اتنی حمایت کی, سوچے تو سنیے گا, اتنی حمایت کی, اتنی حمایت کی, اتنی حمایت کی, کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. حالانکہ نافرمانی کا سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ جناب نے کوئی نافرمانی کی. کہنا یہ چاہیں کہ جس حد تک ممکن تھی میں نے حمایت کی, کس لیے؟ اسلام کی خاطر. شخص کا مسئلہ نہیں ہے, اس مقام کا مسئلہ ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ کی وجہ سے, نہ یہ ہے کہ کوئی شخصیت میں کوئی ایسا مسئلہ. اور اس سے بڑھ کر کیا حمایت ہوگی کہ ہمارے آج کے رہبر اعلی خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے اثنین شریفین کو بھیجا گیا اور اثنین شریفین زخمی ہوئے. کس میں؟ حفاظت حضرت عثمان کی حق. یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس حدث کی خاطر ہو رہا ہے کہ جس حدث کی خاطر انبیاء آئے. شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت کا مسئلہ ہے. برادران ہمیں اسی طرح کی کیفیت ایک نظر آتی ہے. اس سے بھی بڑھ کر جناب امیر اللہ علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ میرے بعد سوجہ سزرہ سنیے گا, میرے بعد تمہیں مجبور کیا جائے گا اور تمہیں کہا جائے گا, ایک زمانہ آئے گا کہا جائے گا مجھے گالیاں دو. دیکھو تم اپنی حفاظت کر لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, مجھے گالیاں دے لینا. یہ ہے اسلام کا رہبر, یہ ہے اسلامی رہبر کہ جس کو اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی, اپنی ذات کو مورے پہ نظر ہی نہیں آتا, کہتا کہ میرے پاس آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ گالیاں دو مجھے, تو اپنی حفاظت کر لینا, مجھے گالیاں دے لینا. کیوں؟ اسلام بچ جائے اس لیے, کیونکہ اسلام انہی کی آنکھوں میں جو ان کو حق کی تابے دار ہے. اگر وہی دنیا سے اٹھا لیے گئے پھر اسلام خطرے میں. برادران یہی ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے آج کے رہبر میں. کیا فرمایا؟ فرمایا اتحاد کی خاطر, امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر, مومنین کے اتحاد کی خاطر آج کے رہبر علی خامنائی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی میری تصویر بھی پھاڑ دے اتحاد کی خاطر خاموش رہنا. جھلک نظر آئی نا اس کی؟ کہا جا سکتا ہے نا کہ آج کالی یہی ہے. کچھ کیا لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں ہماری تقلید نہیں کی جاتی, ہمیں یوں نہیں ہوتا, ہمیں فلاں نہیں ہوتا, ہمارا جو مقام ہے وہ نہیں دیا جاتا, ہمارا مقام اس سے بہت بڑھ کر ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ رہبر نہیں ہے اسلام کے, چھوڑ یہ اپنے ذات کے بھی رہبر نہیں ہے. کون رہبر ہے؟ وہ رہبر ہے جس میں شاید صبر ہو, جس میں حوصلہ ہو, جو خود کہے کہ میری تصویر کو پڑھتے دیکھ کے, پڑھتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا اسلامی اتحاد کی خاطر. یہ ہے کسی رہبر آج کا. برادران میں عرض کر رہا تھا کہ ہم رسول اللہ کی زندگی سے اور جناب امیر کی زندگی سے کچھ ایسے واقعات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں سمجھ آئے کہ اسلامی رہبر کیا ہوتا ہے. اسلامی رہبر کا کام بنیادی کیا قرآن نے متعین کیا ہے؟ کہ وہ تزکیہ نفس کرے, آیات الہی کی تلاوت کرے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے. یہ بنیادی کام ہے اسلامی رہبر کا. آیا رسول اللہ نے یہ کام کیا یا نہیں؟ آخری خطبہ بھی بتاتا ہے کہ ایک بڑی تعداد سے رسول نے یہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تو تم تک پہنچا دیا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضور کے جو آخری خطبات تھے ان میں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کیوں نہیں, آپ نے پہنچا دیا. پھر ایک اہم پیغام بھی پہنچایا جو رہبریت کی بنیاد بنتا ہے. کون سا پیغام تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ جس طرح سے باقی سارا اسلام کا پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے, اسی طرح سے حدود و قیود خلیفہ کی متعین کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے, اور اس کو متعین کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے. ذرا سنیے گا قرآن میں یہ میں بات نہ ہٹ کرتا ہوں,
جب کبھی بات کرنی ہو تو میں کیا کیا کرتا ہوں. قرآن میں یہ آیا کہ ہم نے بنایا خلیفہ, آیات نہیں پڑھی مسلمانوں نے کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا؟ کیا یہ آیات نہیں پڑھی کہ داؤد کو ہم نے خلیفہ بنایا؟ کیا یہ قرآن میں آیات نہیں ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے امام بنایا؟ انہیں چھوڑ دیجئے, اس سے ہٹ کر دیجئے کہ ہم نے بنایا بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو بادشاہ, ملوک بھی ہم نے بنایا, بادشاہ بھی ہم نے متعین کیے. حضرت طالب والا واقعہ آپ نے سنا ہے, بڑی ذرا سے سنا. کیا کہا گیا؟ نبی سے پوچھتے ہمارا کون ہوگا, ہمارا بادشاہ کون ہوگا؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ میٹنگ کر لو, فیصلہ کر لینا خود ہی, تو یہ کہا کہ یہ معاملہ تم پر ہے. پہلی بات یہ کہ نبی کے پاس آئے کیوں؟ بادشاہ بنانے کے لیے نبی کا کیا عمل دخل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل دخل ہے, قرآن بھی سمجھاتا ہے بات, کوئی مسئلہ ہے. نبی کے پاس آئے اور نبی نے کیا کہا؟ نبی نے نہیں کہا کہ جو اور یہ تمہارا اپنا کام ہے. نبی نے کہا کہ خدا بندے عالم کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق ہم بات بتائیں گے. اور پھر کیا بتایا؟ کہ طالوت کو چن لیا گیا. اب یہ لوگوں ان لوگوں نے اعتراض کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا, اعتراض یہ کیا یہ کیسا شخص ہے, اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے, اس کے پاس تو دولت نہیں ہے, کون ہونا چاہیے؟ ان کی نظر میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو مالدار. اور رسول پر بھی یہی اعتراض ہوا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ گلیوں میں چلتا ہے, ادھر ادھر پھرتا ہے, کھانا کھاتا ہے. اگر بنانا ہی تھا تو طائف اور مکہ میں سے عمرہ میں بھی کیوں نہیں بنایا؟ یہی اعتراض انہوں نے بھی کیا تھا. ان کی نظر میں بھی جو اعتراض تھا یہاں بھی وہی اعتراض کیا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ وہ ہونا چاہیے جو امیر بھی ہو, جس کے پاس مال و دولت بھی ہو. خدا نے کیا فیصلہ کیا؟ اب ہم معیارات بتا رہے ہیں قرآن سے رہبریت کے. کیا بتایا قرآن نے؟ کیا بتایا قرآن نے؟ بتایا کہ ہم نے اس لیے چنا ہے طالوت کو کہ اس میں علم زیادہ ہے, اس لیے چنا ان کو کہ ان میں قدرت اور قوت زیادہ ہے. دو باتیں, ایک قانون جاننے والا ہو, ایک قدرت سے نفاذ بھی جانتا ہو, قدرت بھی رکھتا ہو کہ نافذ کر سکے. اگر قانون جانتا ہے اور وہ ایسا شخص ہے, ایسا خلیفہ ہے کہ بلی سے ڈرتا ہے, چوہے سے ڈرتا ہے, تو اسے فراڈ ہوتی ہے کہ بلی آئی نہیں بلی آ گئی, یہ ہوتا ہے چوہے سے ڈر گئے. تو جو افراد جانوروں سے ڈرتے ہیں ان کو مقام خلافت دیا جا سکتا ہے, ان کو مقام خلافت اور مقام بادشاہی نہیں دیا جا سکتا, خدائی طریقے سے نہیں دیا جا سکتا. برادران یہاں پر ہمیں کیا معیار ملے قرآن کی طرف سے؟ ہم ابھی جو جن معیار کی بات کر رہا ہوں, دو معیار ملے. ایک تو ہمیں یہ معیار ملا کہ قرآن نے جب بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, خلیفہ ہم نے بنایا, امام ہم نے بنایا, بادشاہ ہم نے متعین کیا, ایک ہمیں یہ بات ملی. اور دوسری بات ہمیں کیا ملی؟ دوسری بات ہمیں یہ ملی کہ اگر بنایا بھی ہے تو کوئی معیارات ہیں, کسی وجہ سے بنایا, اس وجہ سے نہیں بنایا شکل اچھی ہے, کالی کملی والا ہے, زلفیں لمبی لمبی ہیں, بڑا سونا رسول ہے, اللہ کو پسند آ گیا, بڑے سونا تھا, انہوں نے ختم الرسول بنا دیا. یہ تو میں یاد نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ بہت خوبصورت ہے, لیکن ختم الرسول اس لیے بنے, کالی کملی تھی اور لمبی زلفیں تھیں, اور یہ کوئی معیارات تھے؟ یہ بالکل معیار نہیں ہے. برادران بعض اوقات ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ توہین رسالت ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ رسول کو اس لیے رسول بنایا گیا کہ کالی کملی ان کے اوپر ہوتی تھی, زلفیں بڑی خوبصورت تھی, چہرہ بڑا خوبصورت تھا, یہ معیار ہے, تو یہ تو توہین رسالت ہے, مقام کی توہین ہے. تو ہمیں کیا معیار ملا؟ قرآن نے ہمیں یہاں پر جو معیار بتایا یہ بتایا، ایک تو قانون جانتا ہو، علم رکھتا ہو کہ سب سے زیادہ اس کا علم رکھے جو اس نے نافذ کرنا ہے، جو اس نے بتانا ہے، اور دوسری بات سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو کہ نافذ کر سکے، تو وہ کیا ہوگا؟ بادشاہ بھی ایسا بن سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں اور ذرا معلوم کرتے ہیں، تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ رسول کے بعد اسی معیار پر جو قرآن نے متعین کیا ہے رہبر کا، کہ وہ حالات کو بھی جانتا ہو، وہ اس قانون کو بھی جانتا ہو، اور نافذ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. میرا جان کیا ہے، غلط فہمی ہے، اس کا میں یہاں اضالہ کرتا چلوں. ہو سکتا ہے کہ بعض کو کہا جانتے ہو قانون، قدرت نفاذ نہیں ہے اگر ان میں، تو وہ حاکم نہیں ہو سکتے، وہ رہبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. دونوں شرطیں، ایک تو علم بھی رکھتے ہو اور دوسرا قوت نفاذ بھی رکھتے ہو، قرآن نے بتایا. اور یہاں پر میں ایک اور غلط فہمی کا بھی اجالہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ذرا بات سخت ہے. امید ہے جس طرح سے آپ نے پہلے کافی ساری سخت باتیں جو حقیقت ہیں، اور حقیقت ہوتی کڑوی، پتا ہے نا آپ کو، حقیقتیں بہت سی کڑوی ہوتی ہیں. آپ درود بھیجیے تاکہ درود کے مٹھاس سے ذرا میٹھی ہو جائے. ایک بات جو میں نے کہا کہ ذرا کڑوی ہے، اس کے لیے ہم کچھ اس میں میٹھا ملانا چاہیں گے. یہ آج کے زمانے کے لیے نہیں، بعد کے زمانے کے لیے بھی یہ کڑوی ہے، اور خاصا اس پر امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئیکشن بھی ہو. تو ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے، جو ہم بات کرتے ہیں ذمہ داری سے کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں. غلطی ہوگی ہم نے کہا، زندگی کے ہر لمحے میں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے بڑھ کر کہوں، غلطی انسان کا طبیعی فطری خاصا ہے، غلطی ہوتی ہے انسان سے، اور زندگی میں غلطیاں بے شمار ہم سے ہوئی، نہیں کہتے غلطیاں نہیں ہوئی، اور علمی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اگر غلطی ہو گئی اور زندگی میں کسی نے اصلاح نہ کی، ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر کسی نے اصلاح کی، تو ہمیں امید ہے کہ ہماری روح بھی معافی مانگ لے گی کہ ہم نے غلطی کی. میرا بیان جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کا ایک مقدمہ چھوٹا سا باندھنا پڑے گا، کہ کوئی انسان کسی انسان پر کسی قسم کی کوئی ولایت نہیں رکھتا، کوئی تسلط نہیں رکھتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کرمانی صاحب پر ایک انسان ہونے کے ناطے سے کوئی تسلط نہیں رکھتا، یہ مجھ پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، کوئی ولایت نہیں رکھتے. انسان ہونے کے ناطے سے برابر کے انسان ہے، اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا. ہم نے کل یاد کیا تھا کہ قانون وہ جو اللہ کا قانون، اللہ نے بعض ولایتیں دے دی ہیں بعض افراد کو، باپ تسلط دے دیے، باپ کو تسلط دیا بیٹے پر، اب وہ ولایت رکھتا ہے. لیکن حدود و قیود متعین خود خدا نے کی کہ باپ کی اتنی ولایت اس سے بڑھ کر نہیں. اب کریے، ایک بیٹا اگر 7 سال سے چھوٹا ہے، اس نے اشتباہ کیا، غلطی کی، کوئی قصور کیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس زمانے میں اس کو اپنا بادشاہ بنا کے رکھنا ہے، آرام سے سمجھانا ہے، اس کی پٹائی نہیں کرنی. ولایت ہے، طریقہ بھی بتایا کہ 7 سال تک بچہ بادشاہ ہوتا، اگر 7 سے 14 سال تک ہے تو ہم نے بتا دیا، ولایت بھی دی، ساتھ بتا بھی دیا، اس وقت غلام بنا کے رکھنا ہے، ہر حرکت پر نگاہ ہونی چاہیے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور جس طرح سے غلام ہوتا ہے غسل کرنا ہے. جہاں سنی بات ہے میں کہتا چلوں مجھے ہے کہ نہ اسلام نے بادشاہت بے قید و بند بنائی ہے اور نہ غلامی کی کوئی حدود متعین نہیں کی. اسلام نے غلامی بھی کس انداز سے بتائی ہے اس انداز سے نہیں بتایا جیسے ہم نے سنی ہے, اور نہ بادشاہت کا متصور ہے کہ مطلق الانات جو جی چاہے کرے, ایسا نہیں ہے. اسلامی بادشاہ بھی ایسا نہیں ہوتا اور اسلامی غلام بھی ایسا نہیں ہوتا, جو اس کی حدود ہے اس میں رہتے ہوئے. اب ایک شخص تبخیر کا مریض ہے, گھر میں لڑائی رہتی ہے اکثر بیگم صاحبہ سے, غصہ بیگم پہ نکلتا نہیں, بچے کا چھوڑی سی غلطی ہو گئی, اتنا دے مارا اتنا دیوار پر پٹک مارا بیچارے کی روح پرواز ہو گئی. غصہ بیوی کا, ادھر تو کچھ ہوتا نہیں ادھر نکال لیا. آیا یہ ولایت دی ہے؟ یہ ولایت نہیں دی کہ بیوی کا غصہ بیٹے پر نکالو, اور برعکس بھی ہوتا ہے کہ ناراضگی ہے چور سے, ادھر ہوئی بچے سے کوئی غلطی, پکڑا خوب کوٹا اس کو. ولایت ہے ماں باپ کو لیکن اس کی حدود و قیود ہے اس ولایت کی. ویسے کسی کو کوئی ولایت نہیں کسی پر, خدا نے ولایت دی ہے لیکن اس کی حدود و قیود خود متعین کی. حضرت آگے بڑھئے, کچھ دیوانے لوگ ہیں, سفہا ہیں, کم عقل ہیں. آپ ولایت دیا دوسرے افراد کو کہ ان کے اموال کو تم نے سنبھالنا ہے, ضائع نہیں ہونے دینا, ان کو کھلانا دیا ہے, پہنانا دیا ہے, باقی کام بھی کرنے ہیں لیکن اس انداز سے کرنے. اب یہ ولایت ہے. اسی طرح سے عالم کی ولایت ہے, استاد کی ولایت ہے, تسلط ہے. اب آگے بڑھئے, مجتہد کی بھی ولایت ہے, فقیہ کی ولایت ہے, مرجع تقلید کی ولایت ہے, وہ حق رکھتا ہے بات جو سننے کی ہے. وہ یہ کہ باقی سب اگر ولایتیں ان کی کچھ حدود و قیود ہیں, آیا یہ مجتہد مرجع اور رہبر آیا اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں یا نہیں, یہ میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا. جو میں نے کہا تھا کچھ سخت بات, ایک بات سخت, وہ ایسی سخت بات ہے کہ میں نے نہیں کی, میں نے تو سیکھی ہے. کسے سیکھی ہے؟ اس نے سیکھی ہے کہ جو آج کا اسلامیت کا رہبر ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں اور لوگوں نے تسلیم بھی کیا, انسانوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا رہبر ہے, اور اس کو کہتے ہیں امام خمینی. ایک بات انہوں نے کی ہے, کڑوی بات ہے لیکن کی ہے. کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا ہے کہ رہبر کو حکومت کے معاملے میں اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے رسول اللہ کو اختیارات. توجہ سے سنیے, رہبر کو اسلامی حقیقی حکمران کو اسلامی حکومت کے معاملے میں اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے رسول اللہ کو اور جناب امیر علیہ السلام. اس سلسلے میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے, اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے رسول کو. فرق ہے تو وہ اور مقام پر ہے. اب یہ بعض نے اشارہ فرمایا ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر حکومت اسلامی کے اختیارات میں رسول کو اور اختیارات ہیں اور اب کے حاکم کو اور اختیارات ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات اس وقت کیا کہ جب حاکم نہیں تھے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہیں حاکم بن گئے اب اپنے آپ کو رسول کے برابر بنا رہے ہیں. یہ امام کی کتاب پہلے کی لکھی ہوئی ہے اور امام نے پہلے یہ بتایا ہے کہ اسلامی حکومت کے اختیارات جتنے رہبر کو ہیں اتنے ہی رسول اللہ کو ہیں, جتنے رسول اللہ کو ہیں اتنے ہی رہبر. اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. چلے سچ بات پڑھا پڑے گا نا, پڑھے بات ہی آخ ہے. اب میں ایک اور آپ کو مثال دوں, آپ شاید سمجھیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جیسے ہیں. ذرا سوچو کیجیے گا, اور بھی سخت بات ہو گئی ہے نا, سخت بات. اور یہ بھی حقیقت ہے, وجود ہونے کے اعتبار سے انسان وجود رکھتا ہے, خدا بندے عالم بھی وجود رکھتا ہے. ابھی میں موجود کی بات نہیں کر رہا کہ جس کا وجود خارجی ہو, جو نظر آئے, جو کثیف ہو, جو فلاں ہو, اس کی باتیں نہیں ہیں. ابھی وجود ہونے کے اعتبار سے خدا بھی وجود رکھتا ہے اور ایک انسان بھی وجود رکھتا ہے, چونٹی بھی وجود رکھتی ہے. اس لحاظ سے سب کے سب موجود ہیں, اس میں خدا اور انسان وجود ہونے کے اعتبار سے ایک. کیفیت کی بات نہیں کر رہا, غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا, فتوے نہ صادر مجھ پر ہو جائیں, رو بھی جائیں تو مسئلہ نہیں ہے. وجود کے اعتبار سے موجود چیز ہے, وہ بھی موجود ہے, اللہ بھی موجود ہے. جہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, ماہیت, کیفیت, وسعتیں, خالق ہونا, مخلوق ہونا, اس میں بہت فرق ہے. اس میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے, لیکن مثل ہی شاید, لیکن اس کے لیے مسئلے اعلیٰ بھی ہے. یہ بھی قرآن میں کیا گیا. تھوڑی باتیں سخت ہو گئی, لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہی حق ہے. امام نے اس کی مثالیں بھی دی. امام نے کیا مثالیں دی ہیں؟ امام نے فرمایا کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ کو اختیار ہے کہ وہ زانی کو 100 کوڑے مارے, رسول اللہ 100 کوڑے مارے اور وہ پر وہ 80 کوڑے مارے, کیونکہ ان کی ولایت اس مقام پہ ان سے کم ہے. نہیں تو جس طرح خود رسول اللہ نے 100 کوڑے مارنے کا حکم لینا, اسی طرح اس رہبر نے بھی, آج کے رہبر نے بھی 100 کوڑے مارنے کا حکم لینا, جس طرح انہوں نے بھی بعض مقامات پر لوگوں کو قیدی بنانا ہے, اس طرح انہوں نے بھی قیدی بنانا ہے, جس طرح انہوں نے ملک کا دفاع کرنا, اس طرح انہوں نے بھی دفاع کرنا.
لہذا حکومتی معاملات میں جتنا رسول اللہ کو اختیار ہے اتنا رہبر کو اختیار. ایک تو یہ سچ بات ابھی برداشت ہوئی, بعد میں ان شاء اللہ سوالات کے موقع پر وہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے کتنی بات حل کی ہے. دوسری سچ بات میرے خیال میں آج ایک ہی سچ بات کافی ہے, دونوں سچ باتیں آج ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے. برادران, رہبر کا کام کیا ہے؟ رہبر کا وہی کام ہے, اسی کام کو آگے بڑھانا ہے جو رسولوں نے کیا, اسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے جو آئمہ نے کیا. اگر ایسا نہیں ہے تو برادران پھر رہبریت کا وہ تصور اور وہ جو حقیقی معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں تصور ہے وہ لغو ہے. وہ کیا ہے کہ یہ بیچارہ ایک ایسا بادشاہ ہے, اب ایک دوسرا تصور رہبر کا, یہ ایک بادشاہ ہے جو حق رکھتا ہے, کس چیز کا؟ اس کا حق رکھتا ہے کہ مال امام دوسرے لوگ لیتے رہیں, یہ بیچارہ بادشاہ ہے, اس نے صرف اور صرف کوڑے لگوانے ہیں لوگوں کو جنہوں نے زنا کیا, جنہوں نے چوری کی, اس کے ہاتھ کٹوانے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں, یہی کام ہے نا ہمارے جو ہمارے تصور میں ہے کہ جو اسلامی ملک کا سربراہ ہوگا اس نے یہی کرنا ہے. ایک بات میں کہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں, جہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے خمینی آنا چاہیے, یہ صرف شیعہ نہیں کہتے, یہ برادران علیہ السلام بھی کہتے ہیں اور بھی افراد بھی کہتے ہیں. ان کے بعض افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا آئے جو آخر کو گولیاں مارے, یہ مفہوم ہے ان کا. اور رہبریت شناسی کے بعد یہ بات نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایسا آنا چاہیے جو پہلے ایک دن 2 کروڑ کو گولی مارے, وہ سمجھتے ہیں یہ ہے رہبریت. برادران یہ رہبریت نہیں ہے. تزکیہ نفس کوئی اور کرے, مال امام کوئی اور لے, اس کو خرچ کوئی اور کرے, اور یہ بیچارہ سوکھا سوکھا رہبر ہو, صرف نام کا رہبر ہو اور اس کا کوئی کام نہیں. دوسری بات جو تھوڑی سی سخت, زیادہ میں سخت بات نہیں کرتا, اب توجہ کیجیے گا. میرے لیے کم از کم مجھوں کو شبہ ہے, اللہ کرے یہ حل ہو جائے. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو, عام راویوں کو ولایت حاصل ہے, جو حدود و قیود شریعت نے متعین کیا, اسی طرح سے مجتہد کو بھی ولایت حاصل ہے. کیا ولایت حاصل ہے؟ اب ظاہر ہے میں پیسے نہیں لے سکتا ان سے, میں ان سے کہوں بھی آپ میرے گھر کے پیسے مجھے دیں, میں تو نہیں کر سکتا. اب مجتہد کو, مرجع کو یہ ولایت حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے وہ مال لے کہ جو دینا تو تھا امام کو, مال امام, خبز کا مال کسے دینا تھا؟ یہ دینا تھا رسول اگر ہو تو رسول اللہ کو, رسول نہ ہو تو امام برحق کو, خلیفہ برحق کو, اگر وہ بھی نہ ہو تو. اب ذرا سنیے گا, اگر حکومت اسلامی نہ ہو, جیسے کہ ایک زمانے میں آئے کے بیچ پاس سے پہلے پہلے حکومت اسلامی نہیں تھی, رہبریت نہیں تھی, ولایت فقیہ نہیں تھی, جب یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر کیا؟ پھر مجتہد یہ اختیار رکھتا ہے کہ اسے مال امام دیا جائے, کیونکہ وہ نائب ہے, دیا جائے اور وہ اپنی بصیرت کے مطابق ویسے ہی خرچ کرے گا جیسے امام خرچ کیا کرتا تھا, اپنے زمانے میں خرچ کرتے تھے ویسے یہ خرچ کرے گا. اب اسلامی حکومت ہوگی قائم, توجہ کیجیے گا اس بات پر, اسلامی حکومت قائم ہوگی, اب یہ کسی آ کر جو یہ پہلے کہا گیا تھا کہ مجتہد کو دیا جائے، کس لیے دیا جاتا؟ اس لیے دیا، اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، وہ ہے نہیں کہ جس کو وہ اختیاراتوں کے جو رسول اللہ کے اختیارات ہیں، جسے وہ اختیاراتوں کے جو جناب امیر کو اختیارات ہیں، جسے وہ اختیاراتوں کے جو اسلامی حکمران کو اختیارات ہیں، وہ ہے نہیں۔ لہذا اس مجتہد کو بھی دیں، آپ کاشان میں رہتے ہیں، کاشان والے مجتہد کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ آپ تہران میں رہتے ہیں، وہاں میں دے دیں، مسجد میں رہتے ہیں، وہاں دے دیں، کراچی میں اگر کوئی مجتہد ہے اسے دے دیں، لاہور میں اگر کوئی مجتہد ہے اسے دے دیں۔ دس ہے تو مختلف مقلدین دس کو دو گے، سو ہیں پوری دنیا میں خوشی کی بات ہے، ان سو کو مال امام دیا گیا۔ اسلامی حکومت جو قائم نہیں ہے، وہ ہے جو نہیں رہبر، کہ جس کا یہ حق تھا اب وہ آ گیا۔ امام خمینی کی شکل میں آ گیا، سید علی خامنہ کی شکل میں آ گیا، اب کون سا مورد ہے، کون سی ولایت ہے، کس دلیل کے تحت اب مال امام تو اکتا ہو اور جگہ پر، اور صرف کرنے والا ہو اور مقام۔ مال امام جس نے خرچ کرنا، حکومت اسلامی تو کسی کی ہاتھ میں ہو، جس نے لوگوں کے مسائل حل کرنے، اسلامی حکومت کے کچھ منابع ہیں، کر مالی منابع ہیں، زکات ہے، خمس ہے، جزیہ ہے، خراج ہے، اس کے علاوہ ٹیکسز، یہی ہے نا، یہی تو منابع ہیں۔ یہ دے کسی اور کو، اسلامی حکومت چلائے کوئی اور، اس کا میں دوسرا اگر کہوں، یوں سمجھیے کہ اسلامی حکومت کرے کوئی اور، فوج ہو کسی اور کے ہاتھ میں، اسلامی حکومت کرے کوئی اور، بینک ہو کسی اور کے ہاتھ میں، اسلامی حکومت کرے کوئی اور نظام قضاوت ہو کسی اور کے ہاتھ میں۔ برادران معقول ہے یہ بات؟ قاضی معین کرنا کسی اور کے ہاتھ میں ہو، خیبر کوئی اور، یہ ہو سکتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں، کیوں؟ انہی کا ہاتھ ہے، انہی کا مقام ہے۔ فوج صحیح سپاہ سالار ہوں گے، کیا معاملہ ہوا پیسوں کے مسئلے میں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ پیسوں کا جو اختیار ہے وہ ادھر کسی اور جگہ پر، اور ایک نہیں، بات سخت ہے، مجھے معلوم ہے اس کی، میں سمجھ رہا ہوں اور سمجھ کے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ادلہ دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے معاملات میں تو یہ وہی اختیار رکھتا ہے جو رسول اللہ رکھتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہوا کہ پیسوں کے معاملے میں یہ اختیار نہیں رکھتا؟ اور ایک نہیں، اسی مملکت میں، اس سے باہر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ڈیڑھ سو افراد جو مال اکٹھا کریں اور وہ مال اسے نہ دیں، ایک گروہ ہے جو انہیں دے، باقی نہ دیں، یعنی 149 اکٹھے کرنے والے اور ہوں، جو مال امام کٹا ہونا تھا، اور جس سے اسلامی حکومت کی بقا اور قیام ہونا تھا، وہ ایک اس جگہ پر کٹا اور 149 ہوں کسی اور جگہ پر کٹا۔ برادران توجہ ذرا کیجیے، ایک ہے حکم ثانوی مجبوری کا حکم، ایک ہے حکم اولی اور اصلی حکم۔ ایک دفعہ یوں سمجھیے، کہا جائے کہ مجبوری ہے، مجبوری کیا ہے؟ اگر ہمیں، کیونکہ ہم رہے ہیں ایران میں رہے ہیں اور ہمیں قریب سے ہم نے دیکھا، اس لیے ہم رہبریت کے بارے میں شاید ذرا بہتر انداز سے بیان کر سکیں، کیونکہ وہاں رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ساری کیفیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ برادران، یہ ہمارے چوتھے دن کا حقیقت میں موضوع اس پر زیادہ وضاحت اسی دن ہوگی، لیکن تھوڑی سی باتیں اب بھی کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ تھوڑی توجہ تو پھر طالب ہوں۔ ایک دفعہ یوں ہے، یہ میں نے بات کی کس اعتبار سے؟ دنیا کے عام معاملات کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے۔ عقلی اعتبار سے تو بات سمجھ آنے والی ہے کہ آخر دولت اسلامی اگر قائم ہونی ہے، اس کے منابع مالی بھی ہوں گے، اس کے منابع قضائی بھی ہوں گے، اس کے منابع فوجی بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ جب اس کے اختیار میں ہوگا تو وہ حقیقت میں وہ کیا ہوگا؟ حقیقی رہبر ہوگا۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اگر 149 اور جگہ پر مال لینے، یہ حقیقی رہبر نہیں رہا، حقیقی رہبر یہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا کوئی بھی مجتہد، اور یہ اپنے آنے سے پہلے کی بات ہے، امام نے فرمایا کہ یہ سب نائب ہیں، سب نائب عمومی ہیں، لیکن کوئی بھی نائب، ان میں سے کوئی بھی مجتہد اگر اسلامی حکومت قائم کر لے تو پھر وہ اسلامی حکمران ہے اور باقی اس کے تابع ہیں۔ اس میں نہیں کہا تھا کہ میں، امام نے نہیں کہا کہ اس مقام پہ میں، وہ تو اللہ نے اتنا خلوص تھا کہ خدا نے کسی اور مقام پر رکھنا مناسب ہی نہیں سمجھا، تو الگ بات ہے۔ برادران، آپ حیران ہوں گے، تعجب کریں گے یہ باتیں سن کے کہ سب مراجع میں آغا برگردی کی وفات کے بعد اپنے اپنے گھر میں مجلس رکھی، اور یہ ایک روٹین تھی کہ مجھے بھی رکھتے تھے، امام نے نہیں رکھی، پوچھا کہ آپ نے نہیں رکھی، تاکہ کہیں شائبہ نہ ہو جائے کہ مجھے بھی مرجعیت چاہیے، میں مرجعیت نہیں چاہتا۔ یقین کریں یہ شخص جتنا دور کرتا گیا اپنے نفس اور قلب سے اس حکومت کو، جس طرح کے اصلی وارثوں نے کی، اس طرح ان کے قدموں میں آتا۔ برادران، جو میں آج بات ذرا مزید اس کے اپنے مقصد کے قریب لے جانا چاہوں گا، وہ یہ ہے، ایک دفعہ اس طرح سے ہے، چونکہ مجبوری ہے، بعض افراد قبول نہیں کرتے رہبریت کو، اسلامی حکومت کو، اور ان کے ان اختیارات کو کہ جو ان کو اختیارات اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے، اب نہیں کرتے۔ مجبوری کی حالت میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، مجبوری کی حالت میں بھیجا، حکم ثانوی ہم کہیں گے، اس کے تحت ٹھیک ہے لیے جا سکتے ہیں، انہوں نے اگر اجازت دی ہے۔ برادران، اب میں جواز کی بات کرنے لگا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، اگر رہبر یہ مناسب سمجھتے ہیں اور اسلام کی اتنے مسئلے سمجھتے ہیں، یہ 149 سب کے سب مال امام اکٹھا کریں، ہماری رہبریت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک اور بات ہے اور جواز کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو، اگر وہ حکم صادر کر دیں، کیونکہ آج میں اس مقام پہ ہوں تنہا اور کسی کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہے، اس وقت کی شرعی حیثیت میں کم از کم میں مشکوک ضرور ہوں، بات سخت ہے، لیکن ذرا اس کو سوچئے گا۔ انشاءاللہ ہم کل اس کی ادلہ بھی دیں گے، اور آج جو ہم نے بات کیا ہے صرف عقلی حوالے سے بات کیا، واقعی ہمیں معقول بات نہیں لگی۔ جس طرح باقی شعبے جب تک اختیار میں نہ ہو، وہ اپنی اصلی صورت نمایاں اور ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ کام نہیں ہو پاتا، اور جو مصائب ہیں اس حکومت اسلامی کو، ان کی ایک بنیادی وجہ یہ پیسہ ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جو 149 جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے، کہ یہ ان میں سے ایک ہیں تو پچاسویں. اگر یہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا, پوری شیعت کا مال ایک جگہ اکٹھا ہوتا اور وہ صحیح طرح سے تقسیم ہوتا تو ہم کہا کرتے ہیں اگر یہ ہو جائے اور ہو جاتا ہر ہر شیعہ کے پاس کار بھی ہوتی, کوٹھی بھی ہوتی, رکھائی زندگی بڑے خوبصورت انداز سے وہ گزار رہا ہوں. معنی کہ ہدف نہیں ہے یہ, اتنا مال اکٹھا ہوتا ہے اگر یہ صحیح انداز سے خرچ ہو تو اسلام کا جو نظام ہے اتنا خوبصورت ہے اس میں رفا ہی رفا. برادران ایک بات اور کر دوں, ٹائم بہت کم ہے اور میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا, انشاءاللہ میں کل بات کروں گا. برادران سے پہلے بھی گزارش کی اور اب بھی گزارش کروں گا کہ آج کچھ باتیں ذرا ماحول کے اعتبار سے ذرا سخت ہو گئی ہیں, آپ لوگ ضرور سوال کیجئے, سوال کریں گے تو اور بھی پوشیدہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گی اور بھی کئی مسائل حل ہو جائیں گے. آج میں ضرور گزارش کروں گا کہ ضرور سوالات کیجئے اور اگر یہ برادران ٹائم دیں تو 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جائے, آج مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یہ ٹائم ہمیں زیادہ لگا دینا چاہیے.
رہبر جو ہے وہ علم رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو تو کیا آج کا رہبر, مطلب جس سے آپ نے مطلب اشارہ بھی کیا کہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے مطلب نافذ بھی کر سکتا ہے قانون, کہ ابھی ہم نے جیسے کچھ دیکھا کہ ابھی کچھ الیکشن بھی ہوئے تھے جس میں ناکامی ہوئی تھی, تو کیا وجوہات سے نافذ ہوا یا نہیں ہوا؟
اسی وجہ برادران جتنے بھی اعتراض ہوں کھڑے سے کھڑے سخت سخت, اور یہاں پر چونکہ ہم اپنی نظر میں حقیقی رہبریت کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھے گالیاں بھی دینی پڑے تو دے لینا, تو برادران ہم انشاءاللہ حد المقدور علمی حوالے سے اور عقلی حوالے سے ہر لحاظ سے جواب دینے کی کوشش کریں گے جو یہاں دے سکے اور جو وقت قلت کی وجہ سے یہاں نہ دے سکے انشاءاللہ بعد میں بھی ہم بیٹھے. آگے نے فرمایا کہ دو باتیں بتائی ہیں کہ قدرت بھی رکھتا ہو اور علم بھی رکھتا ہو تو وہ ہوتا ہے رہبر, اسلامی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. اس کے کئی مفاہیم ہیں, ذرا توجہ کیجئے گا. اگر اس کا وہ مفہوم کہ جو میرے خیال میں برادر کے ذہن میں ہے اگر وہ لیا جائے تو پھر کوئی رہبر بھی رہبر نہیں ہوتا. ذرا توجہ کیجئے گا, جناب امیر علیہ السلام علم بھی سب سے زیادہ رکھتے ہیں اور جب ان کو حکومت دی گئی تو نفاذ کی قدرت بھی رکھتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کی نافرمانی کی جاتی ہے. اس کا یہ نہیں مانا کہ نفاذ کی قدرت نہیں رکھتے, نفاذ کی قدرت رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات بعض لوگ ناسمجھ لوگ اس کی مخالفت سمجھ کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس وقت اسلامی حکومت کیا اور اسلامی حکومت کا حکم کیا ہے. سب چیزیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ ہوتا چاہتا ہے کہ جب رہبر کو انسان رہبر سمجھے. امام حسن علیہ السلام کی فوج کچھ افراد ایسے ہیں, رہبر ہوتا ہے امام, آگے چلنے والا, دوسروں کو راستہ دکھانے والا, اگر دوسرے ان کو راستہ دکھائیں ایک دفعہ مشورہ وہ ایک الگ بات, ایک دفعہ راستہ دکھائیں ایسا کیجئے ورنہ ہم یہ کریں گے تو ان کا تو وہ رہبر نہیں ہے. جو آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ رہبر ہیں, جو یہ کہہ رہا ہے پھر تو وہ رہبر ہے. اور اسی طرح آئینہ کے ساتھ ہوا, امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوا جب انہوں نے صلح کے لیے بات کی تو بہت سے اپنوں نے کہا کہ انہوں نے تو ذلت کرا دی ہماری, اب بتائیے کہ انہوں نے ریفریت کو قبول کیا. بعض افراد بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو رہبر کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کا رہبر اور امام نہیں ہوتا. ہاں جو معیارات ہیں رہبر بننے کے, جو معیارات ہیں اس کی رہبریت کے اور اس کی امامت کے, وہ اگر پورے ہیں تو وہ رہبر ہے, چاہے اس کو ایک بھی بات ماننے والا نہ ہو. یہ رہبریت کا دوسرا پہلو ہے. رسول کے بعد علی رہبر ہیں. اب قوت نفاذ کس انداز سے ہے؟ ان کے پاس اس انداز ہے, جب بھی کوئی بحث ظاہر ہے, باقی افراد بھی رسول کے ساتھ ساتھ رہے, بہت علم رکھتے تھے. ایسا نہیں ہے برادران یہ سارے جاہل تھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جاہل سے کچھ نہیں آتا تھا, ایسے جلو جلو تھے, ایسے نہیں تھے. انہوں نے رسول کے ساتھ زندگیاں گزاری تھی, ان کو علم تھا, بہت سی چیزوں کا علم تھا, لیکن وہ مقام نہیں تھا جو علی کا تھا, اور اس مقام پہ جا بیٹھے کہ جو مقام علی تھا. یہ اصل مسئلہ تھا. اب جب بھی انحراف ہونے لگتا تھا, جناب امیر علیہ السلام نافذ کرتے تھے اس انداز سے, مشورہ دے ان کے مشیر بن کر اسلام کو نافذ کیا. لیکن جو دوسری مراد ہے کہ آج کے جو رہبر ہیں, وہ چاہے اپنے زمانے میں امام خمینی ہوں یا آغا رہبر سید علی خامنائی ہوں, ان میں علم بھی ہے, ان کا انتخاب بھی ہے, اسلامی حکومت بھی ہے. صرف کا مسئلہ ابھی جو ہمیں کمی محسوس ہوئی, جس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا ہے, وہ مال امام کی صحیح جم آوری کا مسئلہ اور اس کی صحیح عادلانہ تقسیم کا مسئلہ. یہ اگر ہو جائے تو یہ حکومت واقعا ایسی حکومت ہوگی کہ آئیڈیل حکومت اسے کہا جا سکے ان شاء اللہ.
سوال یہ ہے کہ آپ نے تقریر میں جو ہے امام خمینی کا حوالہ دیا کہ جو خلافت اول اور خلافت ثانی جو ہے روش رسول پر قائم تھی, یہ بات جو ہے حضم نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ جو تھوڑی سا تھوڑی تحریک پڑی جو بات سنی, خلافت ثانی میں ایک بات پھر چھوڑتی ہے, کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوئی, جو اس دور میں کسی خلافت کے نام پر جو ہے خرابیاں ہوئی سرمایہ داروں میں, حضرت ابوذر کی تحریک بھی اسی دور میں چلی, تو آپ اسے کس طرح اس کو روش رسول پہ قائم کر سکتے ہیں؟ اور ایک بات جو ہے ولایت فقیہ کے حوالے سے, جیسے آپ نے ولایت فقیہ حضرت امام خمینی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو رسول کو اختیار رکھے وہی جو ہے ایک حقیقی رہبر حکومت کو حاصل ہے. اب سوال یہ کہ مکتب ہمارا ایک ہے, مکتب تشریح ہمارا ایک ہے, تو کیا وجہ ہے کہ علماء کی اکثریت جو ہے اس نظریے کے موافق نہیں ہے؟
پروگرام ساروں نے سوال سن لیے. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم نے خلافت کے پہلی خلافت اور دوسری خلافت کے بارے میں, اور خاص کر دوسری خلافت کے بارے میں, کیونکہ دو باتیں کی تھی, ایک ہم نے بات کی تھی شہید مجاہدی کے حوالے سے اور ایک ہم نے بات کی تھی امام خمینی کے حوالے سے. بات یہ تھی کہ شخصی معاملات میں ان کی سیرت اسی سادگی پر تھی کہ جو رسول کے زمانے میں تھی. کیا مطلب ہے کہ جس طرح رسول نے اپنے لیے کوئی الگ سے مال نہیں بنوایا تھا خلافت کا, جس طرح سے لباس فاخرہ نہیں پہنا, جس طرح سے اپنے موافق نہیں کھڑے کیے, اسی طرح حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کیا اور حضرت عمر نے بھی نہیں کیا, اور اس کی کوئی تاریخ بھی گواہی نہیں دیتی کہ انہوں نے یہ کام کیا. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں یہ رسول کی سیرت کے ساتھ ان کی سیرت کی شباہت تھی. اس وجہ سے اس کی کوئی بھی ایسا نہیں ہے, حتیٰ کہ میری نظر سے کوئی ایک شیعہ عالم بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حوالہ بھی لکھا ہو
کہ انہوں نے اپنی سیرت, یہ جو سیرت کا پہنے, انہوں نے سیرت بدل لی تھی, فاخرہ لباس پہنے, اپنا تاج بنوا لیا, اور یہ اس قسم کے کام کیے, اس قسم کے کام نہیں ہوئے, اور امام نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا. رہا دوسرا مسئلہ, ابھی بھی ہو سکتا ہے ہضم نہ ہوئی ہو, اس کا یہ نہیں مانا کہ بات ہضم ہو گئی ہو. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے برادران میں سے اکثریت نے یہ بات سنی پہلی دفعہ, ایسا ہی ہے. اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو تو میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں, آپ کو معلوم ہے, ایمانداری سے بتائیں جنہوں نے یہ بات پہلے سنی تھی امام کے حوالے سے, پڑھی تھی یا سنی تھی, وہ کھڑے ہو جائے. کتنے افراد ہیں جنہوں نے یہ امام کے حوالے سے میرے بات کرنے سے پہلے یہ بات امام کی کتاب میں پڑھی تھی یا یہ بات سنی تھی, جو ہے وہ کھڑے ہو جائے. آپ نے پڑھی تھی جی, تشریف رکھی, ماشاء اللہ. اب رازان ذرا توجہ کیجیے گا, ہمارا یہ خیال ہے کہ بقیت اللہ والے رہبر شناس ہیں, ناراض نہیں ہوں گے بقیت اللہ والے. کتنے رہبر شناس ہیں کہ امام خمینی کی حکومت اسلامی بھی نہیں پڑھی, پڑھی ہے تو یہ بات, میں انہیں میں بات کر رہا ہوں نا, 50 افراد تو اپنے ہی ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رہبر شناسی میں ابھی خاصی کمی ہے, اور میں یہی بات کسی نہ کسی انداز سے بتانا چاہ رہا تھا, اور وہ بڑے خوبصورت انداز سے بتائی جا چکی ہے کہ برادران ہم نے ابھی رہبر کو نہیں پہچانا. اور جو یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ گویا کہ جہالت کی موت مر گیا. واقعی جہالت ہے کہ ہمیں اسلامی حکومت کہیں اور لے جانا چاہتی ہے جو حقیقی اسلامی حکومت ہے, اور ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور جو آپس میں میل نہیں کھاتی. تو ہمیں رہبر شناسی کے معاملے میں میں صرف اب یہ کہوں گا کہ ہمیں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, حکومت اسلامی پہ لکھا ہے, کم از کم ہمیں اتنا تو پڑھ لینا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے انہوں نے اس میں کیا کچھ لکھا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس پر خاص کر بقیت اللہ والے اور وہ افراد کے جو سیمینار میں بڑی باقاعدگی سے آتے ہیں, ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی عملی لحاظ سے بھی اور نظری لحاظ سے بھی, تو اس وقت تک سیمینار میں آنے کا خاص فائدہ نہیں. ہاں دوسری بات کون سی تھی جی؟ ہاں برادران, یہ اگرچہ موضوع جو ہے یہ ولایت فقیہ کا جو مسئلہ ہے یہ پہلے بھی سیمینار میں خیال میں ہو چکا ہے, اور غالباً سیدرات کا موضوع تھا, اس میں انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہوگی. ہم اب آپ کو تھوڑی سی اسی جہت سے جو ہے وہ بات کریں گے آپ سے. برادران اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا رہبر کو, آج کے حکمران کو کتنے اختیارات حاصل ہیں, جس میں تو بات ہو سکتی ہے, اور فقہا کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے اختیار ہیں یا اتنے اختیار ہیں. آیا وہی اختیار ہیں جو رسول اللہ والے ہیں, آیا وہی اختیار ہیں جو جناب امیر والے ہیں. حکومت کے شعبہ میں یاد رکھیے گا, ایک دفعہ مقام ان کا کیا ہے, تو یہ تو خود بھی اپنے آپ کو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے, مقام کی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں حکومت کے شعبہ میں جس طرح وہ فوج جہاد کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں, آیا یہ بھی بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا جس طرح وہ جہاد ابتدائی کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں, یہ بھی بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا جس طرح وہ مال اکٹھا کر سکتے ہیں, مال جسے کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا مال, اس طرح یہ اکٹھا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جس طرح ان کے ہوتے ہوئے اور کوئی نہیں لے سکتا سوائے ان کی اجازت کے بغیر، آیا جہاں بھی ایسا ہے یا نہیں؟ ان معاملات میں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تفاوت ہو، اور خاص کر فرق کہاں پڑے گا؟ یقین جانے پیسے کے مسئلے میں خاص کر مسئلہ ہے، اس کے علاوہ نہیں بنے گا. سب کہیں گے ان کو حق حاصل ہے کہ یہ جات کے لیے فوجیں بھیجیں، ملک کا دفاع کریں. سب کہیں گے بینکاری کا نظام انہیں کے ہاتھ میں ہو، اقتصادی نظام انہیں کے ہاتھ میں ہو، قضائی نظام انہیں کے ہاتھ میں ہو. سب اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اپنے مسئلے پر کوئی پڑتا نہیں ہے، ضربہ نہیں کرتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہاں پر ایک تکلیف پہنچتی ہے، اس کو میں اور انداز میں بات کروں گا، شیخ مشاری کی زبان میں کہوں گا. شیخ مشاری نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ میری رائے نہیں تھی، دوسرے کی رائے تھی، لیکن میں نے قبول کیا کہ میری رائے ٹھیک نہیں ہے، یہ رائے ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت میں تھے اور میٹنگ ہوئی، اور یہ کہا گیا اپنی اپنی رائے دی جائے کہ سب سے بڑی خرابی کیا. سنگاری کہتا ہے میں نے ایک اور رائے دی تھی، لیکن جب یہ رائے آئی کہ سب سے زیادہ خرابی ہماری مال امام کا اکٹھا کرنا اور اس کا تقسیم ہونا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. شیخ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، میرے شعور نے بھی بات مانی کہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے، مال امام اکٹھے ہونے کا طریقہ اور اس کے خرچ ہونے کا طریقہ. انہوں نے کہا ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا اور اس کی ان جہات پر بھی پہنچ جائیے گا جہاں میں خود بات نہیں کرنا چاہتا. ان فرمایا اگر یوں ہو جائے کہ جس کا جی چاہے وہ اشتہاد کرے، اس کی تکلیف کی جائے، فرق کرے 50 مجتہدوں 50 کی تکلیف کی جائے، کوئی اشکال نہیں، لیکن بیت المال ایک جگہ پر اکٹھا، بیت المال 50 جگہوں پر اکٹھا نہ ہو، یہ شورا بنے کہ ان کے اختیارات سے یہ بیت المال، کیونکہ امت کا مال ہے، شخص کا تو مال نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے برادران، آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ایک مجتہد دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو جن کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے وہ حاضر من فضل ربی کے تحت وہ اس کو اپنے اپنے تعویلیں کر کے اس کو لگا ڈالتے ہیں، اور وہ صحیح جگہ پر مصرف نہیں ہوتی. یہ بات ایسی نہیں کر رہا، یہ بات مسلم ہے، شیخ مطہری نے کیا ہے، شیخ صدر نے کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے کیا ہے، کہ اگر یوں ہو جائے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ عالم، عالم کس لیے؟ کہ جو اپنے خدا ہے زیادہ یہ جانتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کی تکلیف کریں، مسئلہ تو یہ ہے نا، تکلیف کا مسئلہ، آپ اس کی تکلیف کریں. مال امام ایک جگہ اکٹھا ہو سکتا، اس میں تو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ حکومت اسلامی کے پاس اکٹھا ہونے دے، تکلیف آپ کی ہوتی ہے، خوش کال نہیں. عالم کا مسئلہ ہے نا، دیکھیے جب تکلیف کی بات ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہی زور دیا جاتا ہے، تکلیف عالم کی ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا، تکلیف عالم کی ہونی چاہیے. ہم نے بھی کہا تکلیف عالم کی ہونی چاہیے، فرض کریں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کو نظام آج کل کے نظاموں کا علم نہ ہو، آج کل کی سیاست کا علم نہ ہو. آج کل کے 10% بھی مسائل نہیں ہیں، مسائل کی عبادی جس کو قرآن نے کہا ہے، 500 آیات ہیں، زیادہ زیادہ 550 آیات ہیں جو آسام فقیہ پر ہیں، اور باقی ساری کی ساری آیات جو ہے وہ دوسرے نظاموں پر ہیں جو اسلام کے دوسرے حصے ہیں. تو جو 500 آیات کا عالم ہے اسے آپ کہیں عالم، اور جو 5500 سے زیادہ آیات کا عالم ہو اسے آپ کہیں یہ عالم ہی نہیں ہے، وہ بھی نہیں. جو آج کا نظام اقتصاد نہیں سمجھتا، جو آج کا نظام سیاست نہیں سمجھتا، جو حضرات زر کے مسائل نہیں سمجھتا، جو بیمہ کے مسائل آج نہیں سمجھتا، صرف اور صرف حدیثیں پڑھ کے وہ عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اصل میں نے کہا وہ عالم نہیں ہو سکتا. برادران اگر اس طرح کی تصویر بنے تو پھر
یقین کریں کہ یہ حکومت اسلامی آئیڈیل حکومت بن جائے گی. کیوں؟ کہ یہ جو مال اکٹھا ہو رہا ہے یہ ابھی ان کے پاس جو پہنچ رہا ہے یہ پورے مال کا شاید سوا حصہ بھی نہ ہو, اور اگر 100 جگہ گنا اور بڑھ جائے تو اسلامی حکومت کتنی مضبوط ہو جائے گی. اور کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق کیجیے کیوں ہوتا ہے, اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہیں تو وہ اسی رہبر کی بعد میں وہ ادارے چلیں, اشکال ادارے چلنے چاہیے, نیکی کے کام ہونے چاہیے, لیکن ایک مرکز کے تابع ہونے چاہیے. الگ الگ سب کی دکانیں کہ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے, حتیٰ کہ شیعت کے لیے بھی ٹھیک ہے. اب جو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اختیارات کتنے ہوں, ان کو زیادہ ہو ان کو کم ہو, لیکن سب سے اہم مسئلہ کیا, مال کا مسئلہ. مال کا مسئلہ اگر حل ہو جائے, علماء اگر اس کو حل کر دیں تو مرکزیت باقی تو ان کے ہاتھ میں شاید جائے. خدا کرے ایک دن ایسا ہے کہ یہ جو مراجع ہیں یہ خود سے لائے پیسے اور کہیں کیونکہ زمانے اقتدار آپ کے اختیار میں ہے اور آپ ہی اختیاردار ہیں, کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے, لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے, اور اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جب لوگ بھی جس پر اتفاق کر لیں وہ بنتا ہے, اللہ کے رسول کا بھی حکم ہو, نائب عام تو سب ہیں اور سب کا یہ ہے کہ جو قوت ناصر رکھتا ہو وہ ولی ہے, تو وہ آئیں اور اپنی ساری کی ساری جھولیاں ان کے قدموں میں ڈال دیں اور کہیں کہ آپ ہی ساتھ رکھتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں, کہاں خرچ کرنا ہے اس انداز خرچ کریں, یقین کریں گے آئیڈیل صورت, خدا کرے کہ ایسا ہو. تھوڑی دیر اور دے لیجیے.
یہ آج جو ہے آپ نے کہا کہ علم بھی رکھتا ہو قدرت بھی رکھتا ہو, یہ کون مطلب یہ ثابت اس طرح یہ ہوگا, یہ کون یہ انتخاب کرے گا کہ یہ رہبر ہوگا؟
برادران یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ باقی حضرات ڈرائیور کے علاوہ قدرت نافذہ نہیں رکھتے, نفاذ نہیں کر سکتے. فرض کریں عراق میں جو عالم ہے تو وہاں تو صدام کی حکومت, آپ کیسے جاری کریں گے؟ تو وہی کرے گا. پاکستان میں اگر کوئی عالم ہے فرض کریں مجھے گئے تو وہ تو حکومت پاکستان کا چلے گا, پاکستان کا جو قانون ہے وہ چلے گا. آپ کسی کا ہاتھ کاٹ کے تو دیکھیں کر سکتے ہیں؟ یہاں پر کسی کو اختیار ہے یہ نہیں ہے. لہذا ایک پہلو تو ختم ہوا رہبر کا باقیوں میں, اب رہا دوسرا پہلو, وہ یہ ہے کہ فقہا کا ایک گروہ یہ بتائے کہ یہ رہبر کی صلاحیت ہے, اور وہ آج کل کے زمانے میں صرف اور صرف ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی خان ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں.
ابھی آپ نے ایک بیان فرمایا ہے علی خان نائی صاحب کا کہ کوئی میری تصویر بھی پھاڑ دے تو اسلامی اتحاد خاطر آپ کے اوپر ہے, تو اگر بعض کل کے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں رستے میں یا ویسے کوئی اتنی بےزتی کرتا ہے بےحرمی کرتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو ہمیں کس حد تک برداشت کرنا چاہیے؟ اور اس کی خاطر ہم لڑتے ہیں یا لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو آئیے شہادت قبول ہوگی یا نہیں؟
تشریف رکھیے, ہم اکثر سے جواب دیں گے. برادران دو جہات ہیں, ایک وہ شخص ہے کہ جو جانتا بوجھتا سمجھتا ہے اس کے باوجود بھی ایسا کام کر رہا ہے, تو یہاں پر ہمیں کچھ قومی اور ملی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو خبر ہی اتنی ہے, علمی شعبہ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, آج بھی ایسے لوگ ہیں, علمی شعبات میں وہ سمجھتے ہیں کہ آج سامنے رہبر نہیں ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, عالم نہیں ہے لہذا رہبر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے لہذا رہبر نہیں ہے. اور اگر کوئی اس قسم کا شخص جسے کوئی شبہ ہے, اس کو کوئی علمی شبہ ہے یا دوسرا شبہ ہے, تو اس کے لیے ہمارے سینے وسیع ہونے چاہیے اور ہمیں ان کی باتیں آرام سے اور حوصلے سے سننی چاہیے اور ان کے اعتراضات کو بڑے کھلے سینے سے اور بڑے حوصلے سے سن کے اس کا جواب دینا چاہیے. اس میں لڑائی جھگڑا اور فساد یہ کسی صورت میں بھی اسلامی حکومت کے حق میں نہیں ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا
چاہیے۔ یہ اہم ترین موضوع جو اس وقت ہم سماعت کر رہے تھے، یقیناً وقت ہمیں جانے دیتا جیسے مزید آگے بڑھایا جائے۔ آج کے حد تک آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں اور آپ کے توسط سے میں آپ کا بھی مشہور ہوں۔ یقیناً ہمیں رہبر مہیا ہو چکا ہے اور آپ حضرات کو وہی رول پلے کرنا ہوگا جو مالک اشتر کا تھا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا نے تعالیٰ سید علی خامنائی کی سایہ ہمارے سروں پر تا انقلاب مہدی باقی رکھے، اسی دعا کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بابا کے بلند درود پڑھتے ہوئے اس دوسرے روز کا اختتام کریں۔